بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين. ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. ایک مسئلے کی کل وضاحت ہو چکی تھی، فقط اس کی آج عبارت آپ کے سامنے پڑھنی ہے، جس کا تعلق اس بات سے تھا کہ اگر کسی کی بلڈنگ اتنی پرانی ہے یا دیوار اتنی پرانی ہے کہ جو گرنے والی ہے، اگر وہ گر جاتی ہے تو ایسی صورت میں دیوار کا مالک ضامن ہوگا، جو کوئی نقصان، جس کسی کو نقصان پہنچے، اس کا مال کا نقصان پہنچے یا کسی افراد کو نقصان پہنچے، بشرطے کہ جو افراد اپنا سامان اس میں رکھ رہے ہیں یا اس کے پاس رکھ رہے ہیں، یا جو افراد اس کے پاس کھڑے ہیں یا اس میں کھڑے ہیں، بلڈنگ میں کھڑے ہیں مثلا، وہ جانتے بھی ہیں کہ اتنی پرانی بلڈنگ ہے جو خستہ حالت میں ہے، جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ وہاں کھڑے ہیں، تو ایسی صورت میں مالک ذمہ دار نہیں ہوگا. مالک فقط اس صورت میں ذمہ دار ہے کہ سامان رکھنے والے کو بالکل اس کا اندازہ ہی نہ ہو، جو لوگ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہ ہو اور اچانک دیوار گر جائے یا بلڈنگ گر جائے، تو مالک ذمہ دار ہوتا ہے. یہ گفتگو تفصیل سے کل آ چکی تھی، آئیے ذرا اس کی عبارت آج مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد ایک نئی گفتگو شروع ہو رہی ہے. اذا انحار الجدار فبقى على الجار، اگر ایک پرانی دیوار ہے جو پڑوسیوں پہ گر گئی، او على طریق العام، یا مثلا راستے میں گر گئی، فٹ پاتھ اور روڈ کی ساتھ سائڈ پہ گر گئی، فاصاب انسان او حیوان او غیرہما، نتیجہ نکلا کہ اس سے کسی انسان کو تکلیف ہو گئی، حیوان کو تکلیف ہو گئی، یا دوسرا مال سامان جو رکھا ہوا تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. فصاحب الجدار ضامن اذا کان الجدار فی معرض انحیار، وعلم بالحال فلم یصلحہ ولم یہدمہ وترکہ حتی انہدم، ایسی صورت میں اس دیوار کا مالک ضامن ہوگا اگر وہ دیوار گرنے والی تھی، ٹوٹنے والی تھی، اور مالک کو اس کا علم بھی تھا، اس کے باوجود اس نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، یا اس کو گرا نہیں دیا، یا تو ٹھیک کر دے اس کو یا گرا دے اس کو، نہ ٹھیک کیا اس نے نہ اس کو گرایا، بس ویسے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ دیوار گر پڑی یا وہ بلڈنگ گر پڑی. فاصاب عینن فاصاب، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پہ جا کے لگی اور اس کو نقصان پہنچا دیا. تو مالک کو معلوم بھی تھا، اس کے باوجود نہ اس نے اس کو ٹھیک کیا نہ اس کو گرایا، تو مالک ضامن ہوگا. ولیکن ضمانہ مشروط بجہل الطالب بالحال ان کان انسانا وبجہل مالک ہی ان کان من الاموال، لیکن ہم نے جو یہ کہا کہ مالک ضامن ہوگا، یہ اس صورت میں ہے کہ جو شخص وہاں کھڑا ہوا ہے یا جو شخص اس طرح کی پرانی بلڈنگ میں داخل ہو گیا ہے جسے معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ کسی وقت بھی گر سکتی ہے، اس کے باوجود یہ انسان، یہ شخص اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا ہے، اگر اسے معلوم نہ ہو تو مالک ذمہ دار ہے. اس آدمی کو پتہ نہ ہو اور وہ اس میں اپنا سامان رکھ دے یا اس کے ارد گرد اپنا سامان رکھ دے اور اچانک وہ دیوار گر جائے یا بلڈنگ گر جائے، تو مالک ضامن ہوگا. لیکن اگر وہ شخص خود جانتا ہے کہ دیوار گرنے والی ہے، پھر مالک ضامن نہیں ہوگا. فَلَوْ وَقَفَ شَخْصٌ تَحْتَ الْجِدَارِ الْمُشَرَّفِ عَلَى الْإِنْحِيَارِ، لہذا صورتحال ایسی ہو جائے کہ کوئی شخص ایسی گرنے والی دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے، بس جو ٹوٹنے والی ہو، گرنے والی ہو، اس کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے. اور ربط حیوان و ہونا مع علم ہی بالحال، یا اپنے جانوروں کو وہاں کھڑا کر دے جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ دیوار گر سکتی ہے، بلڈنگ گر سکتی ہے، ون حدم الجدار، اور پھر ایسا ہوا بھی کہ اس نے اپنا سامان رکھا تھا یا وہ خود وہاں کھڑا ہو گیا یا اپنے جانوروں کو وہاں کھڑا کر دیا، اور ایسا ہوا کہ بلڈنگ گر گئی، دیوار گر گئی. فتلف الانسان اب الحیوان، نتیجہ نکلا کہ جو کھڑا ہوا تھا اسی کو نقصان پہنچ گیا، یا جو سامان اس نے رکھا تھا یا جو جانور کھڑے کیے ہوئے تھے اس کو نقصان پہنچ گیا. تو لم یکن علی صاحب الجدار ضمان، تو ایسی صورت میں دیوار کے مالک یا بلڈنگ کے مالک پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو سامان رکھ رہا ہے یا جو وہاں جہاں جا رہا ہے اسے خود بھی معلوم ہے کہ یہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ جا رہا ہے تو ایسی صورت میں مالک ضامن نہیں ہوگا. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو کل شروع ہوا تھا اور جس کی تفصیلات آپ کے سامنے کل آ چکی تھی، آج میں نے فقط عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا. اب آئیے، کل ایک مثال میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا، جو مثال میں بنا رہا تھا اس سے ملتی جلتی بات آ گئی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں پرندوں کے پانی پینے کے لیے، پرندوں کے چرنے کے لیے، چگنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے برتن رکھ دیتے ہیں، کچھ چھوٹے رکھ دیتے ہیں، کچھ بڑے رکھ دیتے ہیں. عام طور پر تو نیت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے پرندے کھائیں گے پئیں گے تو گھر میں کچھ برکت ہوگی. برکت کے بغیر تو لوگ کام کرتے ہی نہیں نا، کوئی زیادہ برکت ہوگی تو وہ رکھ دیتے ہیں اس طرح سے. تو ایک کنارے پہ انہوں نے پانی کا برتن رکھ دیا اور دوسرے کنارے پہ مثلا انہوں نے وہ کھانے کا برتن رکھ دیا. اچھا، کھانے کے برتن میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی باجرا واجرا لے کے آ رہے ہیں، کوئی چاول وال لے کے آ رہے ہیں اس میں ڈال، نہیں، وہ گھر کا جو سڑا ہوا بچ گیا وہ اس میں ڈال دیا، پرندے وہی کھا جاتے ہیں. سڑے ہوئے سے برکت حاصل کرنی ہے، شاید گناہ کا کام نہیں ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ پروردگار اسی میں کچھ ان کی مسئلے سمجھے اور دے بھی دے، اس لیے کہ پروردگار کی عطا اتنی بڑی ہے، پروردگار کی جانب سے بندوں کو اس قدر زیادہ نعمتیں عطا کی جاتی ہیں کہ انسان فقط سوچتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، پروردگار اسے دے دیتا ہے کہ تم نے سوچا ہے، اچھا سوچا ہے، چلو میری طرف سے. تو پروردگار کی عطا کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بے بہا ہے. یعنی انسان کبھی غور کرے، یہ الگ بات ہے کہ اکثر انسان ناشکرے ہوتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں کہ پروردگار نے ان کو کیا کچھ دے رکھا ہے، کتنی بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ فقط اپنے بھائی کو کبھی دیکھتا ہے، اپنے دوست کو کبھی دیکھتا ہے، اپنے پڑوس والے کو کبھی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل آیا، آ گئی، میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، اس کے پاس اچھا والا موبائل آ گیا، میرے پاس نہیں آیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ نہیں ہوا، اس کو نوکری مل گئی، مجھے نوکری نہیں ملی، وغیرہ وغیرہ. اس کو دیکھنے کے بعد پروردگار کی ایک لاکھ نعمتوں کا انکار کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ ایک لاکھ نعمتیں جو دے رکھی اس کا کیا. اگر فرض کیجیے ایک نعمت نہیں دی، اگر تمہیں ایک نعمت نہیں دی ہے، یہ نعمت اسے دے دیے، تو این ممکن ہے کہ اس کو کچھ نعمت نہ دی ہوں تو تمہیں دی ہوں، مگر غور نہیں ہوتا. تو خدا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اتنا زیادہ عطا ہوتا ہے. میں جہاں تک علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر سکا ہوں، اس سے مجھے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پر زیادہ عطا ہونے کی وجہ سے ہی انسان زیادہ سرکش بنتا ہے. جتنا زیادہ اس کو دیا جائے اتنا زیادہ سرکش. آپ دیکھیں جن علاقوں میں جن کے پاس پیسے کم ہیں، وہاں کی خواتین، وہاں کے مرد کچھ ذرا زیادہ دیندار قسم کے ہوتے ہیں. آپ جس علاقے میں ہم ہیں، منصر سولجر بازار کے علاقے میں، دیکھیں آپ اس علاقے کی اکثر خواتین آپ کو پردے دار نظر آئیں گی، حجاب پہنا ہوا نظر آئیں گی، کوشش ان کی ہوگی کہ حجاب کے ساتھ ہو. یہ الگ بات ہے کچھ خواتین دکھاوے کے لیے ایسا کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ پورا ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے. لیکن اس علاقے کی خواتین ہیں، اس علاقے کے مرد ہیں جو آپ کو اکثر دیندار قسم کے نظر آئیں گے، بہت سارے لوگ دیندار قسم کے نظر آئیں گے. آپ اس سے ہٹ کر ذرا پیسوں والوں کا علاقہ ہے، وہ سوسائٹی کا علاقہ ہے، وہاں کے لوگ آپ کو کم دیندار نظر آئیں گے. اس سے ذرا اور آپ آگے چلے ہیں ڈیفینس میں، وہاں کے لوگ آپ کو اور کم دیندار نظر آئیں گے. تو ایسا لگتا ہے کہ پروردگار نے اگر کسی کی تنخواہ 40,000 رکھی ہے تو اس کے یہاں حجاب بھی ہے، دینداری بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، جب اس کی تنخواہ بڑھ کے 80,000 ہو گئی تو وہ داڑھی اس کی کٹ کے فرنچ کٹ بن گئی، جو اس کا حجاب تھا مثلا وہ حجاب تو پورا ہے مگر اس کے رنگ برنگی کلر والے کپڑے میں آ گیا وہ حجاب، اور اگر پس کسی کو اس کو اور 4 لاکھ کی کہیں تنخواہ مل گئی یا کوئی کاروبار چلنے لگا اور ڈیفینس میں چلا گیا تو پتہ چلا کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ داڑھی رکھی بھی ہے کہ نہیں رکھی، وہ باقاعدہ خود بین سے دیکھنا پڑے گا کہ داڑھی، وہ کہہ تو رہا ہوگا کہ میری داڑھی ہے اور خود بین سے دیکھنا پڑے گا کہ داڑھی ہے کہ داڑھی نہیں، یہ ساری کیفیتیں جو ہیں پروردگار کی عطا جیسے بڑھتی ہے اس کی سرکشی ویسے بڑھتی جاتی ہے۔ اب یہ ایک انسانوں کے سوچنے کا طریقہ کار ہے، مگر بہرحال اگر فرض کیجیے کہ اس طرح سے کسی نے وہ برتن رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں پانی اور پرندوں کے لیے چیزیں رکھی، عین ممکن ہے کہ اس نے بہت اچھے انداز سے حفاظت کے ساتھ رکھے ہوں، اور عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ حفاظت کے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاپرواہی کرتے ہیں، اگر لاپرواہی برتی ہے اور ہوا چلنے کی وجہ سے یا پرندوں کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ برتن نیچے گرا اور اس برتن نے نقصان پہنچا دیا، چاہے انسان کو نقصان پہنچا دیا یا کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا، مثلا کسی کی گاڑی پر گری وہ ٹوٹ گئی، کسی انسان کے سر پر گری وہ مری گیا مثلا، تو ایسی صورت میں یہ برتن رکھنے والے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر انہوں نے ان کو معلوم ہے کہ برتن صحیح نہیں رکھا ہوا، جس انداز سے ہونا چاہیے ویسے انداز سے نہیں رکھا ہوا، اگر یہ گرتا ہے تو ذمہ دار یہ برتن رکھنے والے ہوں گے۔ ہاں البتہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری احتیاط برتی ہوئی ہے، برتن کے گرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، وہ عام طور پر مٹی کے بنے ہوتے ہیں اور ہوتے بھی بڑے، انہیں ایک کاک بال لگتی ہے تو تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے درد ہوتا ہے، وہ تو ایک مزہ اگر پڑ جائے تو زندگی بھر کا نشان بھی بن سکتا ہے۔ اگر یہ مٹی کا برتن گرتا ہے لیکن گرتا کس طرح سے، اس نے پوری حفاظت برتی ہوئی ہے، اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، اس کے باوجود گر گیا، وہ چاہے پرندے کی وجہ سے گر گیا یا ہوا کی وجہ سے گر گیا، تو ایسی صورت میں ذمہ دار نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، دار و مدار ہے کہ جو رکھنے والے ہیں انہوں نے کتنی حفاظت رکھی ہے، جتنی حفاظت رکھی ہے اس کے اعتبار سے ذمہ دار بنیں گے یا ذمہ دار نہیں بنیں گے۔ آئیے دیکھیں، مثلاً مثلاً فرض کیجیے ایک شخص نے اپنی دیوار پر کوزا رکھ دیا ہے، وہ گیلری سمجھ لیجیے، گیلری پر مثلا مٹی کا برتن رکھ دیا ہے، وَقَانَ فِي مَعْرَضِ السُّقُوط، جبکہ جہاں پر رکھا ہوا ہے وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں یہ برتن گر سکتا ہے، یا اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ جہاں برتن یہ گر سکتا ہے، فَسَقَطَ فَطَلَبَ بِهِ مَالٌ أَوْ نَفْسٌ، نتیجہ نکلا کہ اس طرح سے اس نے رکھا تھا کہ گر سکتا تھا، یا ایسی جگہ پر رکھا تھا کہ گر سکتا تھا اور وہ گر بھی گیا، وہ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یا تو کسی کے مال کو اس نے نقصان پہنچا دیا، گاڑی پہ جا کے گرا گاڑی کو نقصان پہنچا دیا، یا مثلا برابر نیچے والے کی کھڑکی میں جا کے گرا اس کے شیشے ویچے توڑ دیے، او نفسن، یا باقاعدہ کسی انسان کو نقصان پہنچ گیا، ضامن، یہ شخص ضامن ہوگا، یہ بس اس طرح سے برتن رکھنے والا جو برکت حاصل کرنے گیا تھا یہ ضامن ہوگا، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَسَقَطَ اتفاقًا لِعَارِضٍ، اگر ایسی صورت حال نہ ہو، یعنی اس نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کی تھی، اپنے پوری احتیاط برتی تھی، اتفاقی طور پر وہ گر گیا کسی وجہ سے، تو لم یضمن، پھر ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا۔ تو اس نے کتنی حفاظت کی ہے دار و مدار اس پر ہے، اور اسی اعتبار سے وہ ضامن بنے گا یا ضامن نہیں بنے گا۔ بہت ساری چیزیں اب آخر آخر میں ایسی آ رہی ہیں کہ جس کا براہ راست غصب سے تعلق نہیں ہے، مگر غصب کا ایک حصہ ہے کہ انسان ضامن بنتا ہے جب دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو چونکہ اس سے تعلق بن رہا ہے لہٰذا ان ساری باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک سلوا پڑھیں محمد والے، محرم کے دنوں میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے کہ بالخصوص چہلم میں یا عاشور میں یا سویم میں بہت سارے لوگ رات کو حلیم پکا رہے ہوتے ہیں، اور سال ہر سال سے ان کے یہاں یہ طریقہ کار رہا ہوتا ہے کہ خود حلیم بناتے ہیں، بنوانے کے لیے پکوانے کے لیے کسی کو دیتا نہیں, حالانکہ پیسہ آ گیا ہے بنوا سکتے ہیں, مگر نہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے والد بھی یہ کیا کرتے تھے, ہمارے دادا بھی یہ کیا کرتے تھے, تو اب تک وہ سلسلہ چل رہا. اب ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر لکڑیاں جمع کر کے اور وہ روڈ پر بابا حلیم پکاتے ہیں, آٹھ دس دیگے لگا دی حلیم پک رہا ہے. یہ جو انہوں نے اس طرح سے آگ جلائی ہے ایک مثال. دوسری مثال مثلا سردیوں میں جو آگ جلانے والے ہوتے ہیں, اگر ان کی آگ کی چنگاری کسی کو نقصان پہنچا دے, مثلا روڈ پر کر رہے تھے, فٹ پاتھ کے قریب کر رہے تھے, وہاں کی دکانیں تھیں لوگوں کی, ان دکانوں میں مثلا آگ چلی گئی, چنگاری چلی گئی اور نقصان پہنچ گیا, تو ایسی صورت میں یہ جو کار خیر کرنے جا رہے تھے, اللہ دار کو حلیم کھلانے جا رہے تھے, یہ ذمہ دار بن سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے اسلام کا ایک اصول ہے کہ آپ چاہے کتنا ہی اچھا کار خیر کرنے جائیں, مگر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کار خیر کی وجہ سے آپ کسی اور کو اذیت میں مبتلا کر دیں, کسی اور کو تکلیف میں مبتلا کر دیں, اس کی قطعاً اجازت نہیں. چاہے آپ کا کام کتنا ہی بڑا ہو, بظاہر ایسا لگے جیسے پہاڑ جیسی نیکی ہے, مگر اگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے, اذیت ہو رہی ہے, ان کو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, پھر یہ نیکی نیکی نہیں رہے گی, یہ کام اچھا نہیں رہے گا. اور اگر دوسرے شخص کو نقصان پہنچائے تو جتنا نقصان پہنچا ہے اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہوگی. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, مگر آپ اگر کہیں پر دیں تو بڑا سوچ سمجھ کے مثال دیجیے گا, کبھی کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں بہت گلے پڑ جاتی ہیں. فرض کیجئے کہ آپ جلوس میں ماتم کرنے کے لیے گئے, بہت اچھی چیز ہے, ہاتھ کا ماتم نہیں زنجیر کا ماتم کرنے کے لیے گئے. جن مجتہدین کرام کے یہاں اس کی اجازت ہے ان کی بات کر رہا ہوں, زنجیر کا ماتم کرنے کے لیے گئے ہیں, آپ کے مجتہد نے اجازت دی ہے, کوئی حرج نہیں, مگر زنجیر کا ماتم کرتے کرتے آپ کی زنجیر برابر والے کو لگ گئی, وہ بھی زنجیر مارنے آیا تھا, وہ بھی خون بہانے آیا تھا, مگر اسے خون نکل آیا آپ کی زنجیر کی وجہ سے. تو اگرچہ وہ آیا ہی خون بہانے کے لیے, زنجیر کا ماتم ہی کرنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کی زنجیر سے تھوڑا سا خون نکلا ہے, اس نے اپنی زنجیر ہے جو ماری ان سے بہت زیادہ خون نکلا ہے, مگر آپ کی زنجیر لگ جانے کی وجہ سے آپ ذمہ دار بن جائیں گے. اور کتنے ذمہ دار بن جائیں گے؟ جو اس زخم کی دیت ہوتی ہے اس پوری دیت کے ذمہ دار بن جائیں گے. چنانچہ یاد رکھیے کہ جب بھی جی اسی کو تو دیت دینی ہے, اور کس کی دینی, یعنی اصل زخم جو نکلا ہے, جو زخم لگا ہے, پہلے مثال آئی تھی غالباً ایک تھپڑ کتنے ہزار کا پڑ گیا تھا, 20,000 کا پڑ گیا. اچھا ایک تھپڑ 20,000 کا ہے, اگر یہ رخسار سرخ ہے, اگر نیل پڑ گیا ہے تو ڈبل, اور اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اتنی زور سے مارا ہے تو اس کا بھی ڈبل, ایک تھپڑ اتنا اتنے کا پڑ جاتا ہے. اچھا جسم پر اگر اسی طرح کا زخم مارا جائے, چوٹ ماری جائے, تو جسم پر اس کی دیت آدھی ہوتی ہے. یعنی اگر ایک تھپڑ چہرے پر 20,000 کا ہے, ایسا ہی تھپڑ مثلا پشت پہ مارا, سینے پہ مارا, بازو پہ مارا, تو یہ تھپڑ 10,000 کا ہو جائے گا, قیمت کم ہو جائے گی, سستا ہو گیا چہرہ. جی اب اگر فرض کیجئے کہ یہ اس سے آگے بڑھ جائے, تھپڑ سے آگے کی بات مارے, جسے زخم کی میں بات کر رہا ہوں کہ زنجیر مار رہے تھے اور زخم لگ گیا, بازو میں مثلا اس کی زنجیر لگ گئی, تو زخم کی دیت پھر اور بھی اس کا کیلکولیشن ہوتا ہے, اور اس کا کیلکولیشن ہوتا ہے وہ اسی اعتبار سے کہ جو دیت کے قتل کی دیت ہوتی ہے. قتل کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے اس کی دیت ہے 1,000 دینار. 1,000 دینار کا مطلب تقریباً 2.5 کلو سونا, اتنی دیت ہے اگر کسی ایک مسلمان کو قتل, آج بھی تہاجہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور بغیر سوچے سمجھے قتل کر رہا ہے. پروردگار کا لاکھ احسان ہے اور بہت شکر ہے کہ ہماری فقہ کے لوگ, ہمارے مسلک کے لوگ علماء کی کاوشوں کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. جو دھماکے ہو رہے ہیں, جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے, وہ عام طور پر دوسرے مسلمانوں کے مسالک میں ایسا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں علماء کی گفتگو سے ان کی تعلیمات سے بہت سارے لوگ آگاہ ہیں کہ یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ ان کے یہاں بھی ہے، ایسا نہیں کہ ان کے یہاں نہیں، ان کے یہاں بھی اتنی ہی دیت ہے، اتنی ہی سزا ہے، مگر ان کے یہاں مسلک اتنے سارے بنے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ یہ لوگ تقسیم ہیں. فرض کریں کہ 100 افراد ہیں، تو اب ان کے مسالک اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں کہ 100 افراد میں 10 مسلک بنے ہوئے ہیں، تو 10-10 آدمیوں کو ایک گروہ بن گیا ہے مسلک کا. اگر یہ 100 افراد ہیں تو ان میں سے فقط ایک فریق ایسا ہے کہ جو دھماکوں کا قائل ہے، خودکش کا قائل ہے، باقی ایسے نہیں. 99 فریق ان کے بھی ایسے نہیں، مگر وہ 99 اس ایک کو قائل ہی نہیں کر پا رہے ہیں. 15 سال گزر گئے، قائل ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ غلط ہے، اور یہ ہو رہے ہیں دھڑا دھماکہ، مسلسل ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی علاج ہی نہیں. مگر اگر اس طرح سے کسی ایک مسلمان کو اس طرح سے نقصان پہنچا دیا، اس ایک کی دیت 2.5 کلو سونا ہے، اتنی دیت دینا پڑے گا. اور اگر زخمی ہوئے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا بلا ہو گیا، اس کی دیت الگ ہوتی ہے. اگر ایک ہاتھ بالکل ناکارا ہو گیا، ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ ناکارا ہو گیا، اس کی دیت کتنی ہے؟ وہ ہے آدھی دیت، قتل کرنے کی آدھی دیت. وہ کتنی ہے؟ وہ بن جائے گی 1.25 کلو سونا. اگر کسی کا بازو ٹوٹ گیا تو اب بتانا ان کو یہ چاہیے کہ بھائی اگر تمہارے پاس 1 اربوں روپیہ یہ دیت دینے کا ہو تو ایک دھماکہ ہو سکتا، ورنہ ایک دھماکہ بھی نہیں ہو سکتا، 1 اربوں روپے لگ جائیں گے یہ سارے ان لوگوں کی دیتیں بڑھتے بڑھتے. تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ آپ کتنا ہی بڑا کاریہ خیر کرنے جائیں، مگر اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی، ذمہ داری ہم پر آ جائے گی. ہاں یہ ایک سوال ہے کہ اگر جان بوجھ کے کسی کو مارا یا بھولے سے کسی کو مارا تو دیت میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے اگر کسی کو مارا ہے تو اسے یا اس کے بھروسہ کو قصاص کا حق بھی ہوتا ہے. وہ کہے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں تمہاری بھی ٹانگ توڑوں گا، یہ کہہ سکتا ہے. لیکن اگر وہ دیت لینے پر رضامند ہو گیا ہے تو دیت کی مقدار ایک ہی ہوگی، جو غلطی سے ہو جاتی ہے اس کی دیت بھی اتنی ہے، جان بوجھ کے کرنے کی دیت بھی اتنی ہی ہے. اور اسی وجہ سے بات پیش رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم کاریہ خیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو چاہے انفرادی کاریہ خیر ہے، جیسے مثلا میں نے ابھی زنجیر کے مادھیم کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، یا اجتماعی کاریہ خیر ہے، دونوں صورتوں میں اس بات کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ ہم کسی کو اذیت میں مبتلا نہ کریں، کسی کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اور اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنے میں کے بارے میں علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی مجلس کے لیے، کسی جلوس کے لیے، کسی بڑے پروگرام کے لیے ڈونیشن جو جمع کر رہے ہیں، یہ جو ڈونیشن جمع کر رہے ہیں اس میں بھی جب لوگوں سے پیسہ اور چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ان کے مختلف طریقوں میں کچھ طریقے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں جیسے گن پوائنٹ والے ہیں. مسلمانوں ہی کی سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، مگر میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کون سا مذہب ہے، کیسے مذہب کی بات کر رہے ہیں، کہ جہاں ان کے جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی تنظیمیں اور تحریکی پروگرام ہوتے ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے گن پوائنٹ پر ہو رہے تھے. یہ لوگ نام دیتے ہیں چندے کا، مگر جو اس وقت کراچی کے تاجر ہڑتال کر رہے ہیں وہ انہی جیسی مذہبی پارٹی کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں کہ جو ذرا سا میلاد النبی کا معاملہ ہو گیا، دوسرا معاملہ ہو گیا، تیسرا معاملہ ہو گیا، ادھر جلسہ کرنا، ادھر جلسہ کرنا، زیادہ پیسے نکالو. تو یہ اس انداز سے جو گن پوائنٹ پر پیسے وصول کر رہے ہیں وہ تو بدتاخوری ہے، وہ تو اسلام میں کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کی ایک بالکل ایکسٹریم والی مثال، یعنی کم سے کم کسی کو اذیت میں مبتلا کیا جائے، اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس سے کم کوئی مثال نہیں ہو سکتی. مثلا کہ یہ کوئی اذیت نہیں ہے، یوں سمجھا جائے گا جیسے کوئی اذیت. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی مروتاً آپ کو ڈونیشن دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے تو مروتاً ڈونیشن دینا بھی جائز نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. یعنی آپ کچھ ایسی باتیں کریں کہ جس کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہو جائے کہ چلنے میں لے جائیں گے، دو چار آدمی اس کے جاننے والے کھڑے ہیں، مثلا اس کے سامنے کہا کہ بھئی آپ فلاں جگہ پر اتنا دیتے ہیں فلاں جگہ پر اتنا دیتے ہیں, ہمارا پروگرام ہے, کیا بات ہے, ہمارے ساتھ کوئی آپ کی ناراضگی ہے؟ بیچارے نکال کے دیں گے, اچھا پھر لے جاؤ لے جاؤ, کوئی سی بات نہیں, وہ منع نہ چاہتا تو نہ دیتا. ٹھیک ہے, مروتن کہتے ہیں اس طرح سے بھی ڈونیشن لینا جائز نہیں, کسی کو مروت میں مبتلا کر کے ڈونیشن جمع کرنا, اتنی اذیت دینا بھی جائز نہیں. تو یاد رکھیے, اگر کارے خیر کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں. ہاں, وہ آپ کے کام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنی طرف سے وہ ڈونیشن دے رہے ہیں, چندہ دے رہے ہیں اور سارا کام کر رہے ہیں, تو بہت اچھا, بڑا کارے خیر ہے, کوئی حرج نہیں. باقی دوسرا کسی ذریعے کو استعمال نہیں کیا سکتا کہ جہاں کسی کو اذیت میں مبتلا کیا جائے. آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہم کریں گے. آپ کے سوال یہ ہے کہ جلوس میں مثلا کوئی شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ خمہ مار دو, ہے ایسا, مگر دوسرے جو کہہ رہا ہے میرے سر پہ خمہ مار دو, تو اس کے دو پہلو ہوں گے. ایک پہلو وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ خمہ مارو وہ خود بڑا بالغ آدمی ہے, باشعور ہے, اور کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ خمہ مارو, تو ٹھیک ہے, وہ ضامن نہیں ہوگا اس کی دیت کا. لیکن یہ مثالیں کم ہیں, جلوس میں وہ مثالیں زیادہ ہیں کہ نا چھ مہینے کا بچہ ہے اور باپ چھ مہینے کے بچے کو لے کر آیا ہے, کہا کہ میرے بچے کے سر پہ خمہ مارو, تو وہ پکڑ کے ہلکے سے مارتا ہے, ذرا سا خون نکلتا ہے, مگر مار دیتا اور بچہ رونے لگتا. اول تو یہ کہ باپ کے لیے کام حرام ہے, جائز ہی نہیں کہ باپ ایسا کام کر سکے, اس کی اجازت نہیں. اور اگر باپ نے ایسا کام کروا دیا ہے تو اس عمل کی بھی دیت دینا پڑے گی, یعنی اگر بچے کو خون نکل آیا اب اس کی دیت دینا پڑے گی. اس کی دیت کون دے گا؟ باپ نہیں دے گا, وہ سمجھ چلانے والا دے گا. دیت ہمیشہ وہ دیتا ہے کہ جو چلاتا ہے, جو مارتا ہے, جو خون نکالتا ہے, دیت اس کو دینا پڑتی ہے. جی اگر بچے گھبرا کے کر رہے ہیں مگر خود شوق سے کر رہے ہیں تو کوئی بات
نہیں, یعنی شوق نہیں ہے, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, بس لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں, یہ لوگ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے.
ہاں اگر جی سمجھ گیا آپ کی بات, مگر اس کے باوجود یہ کہا جائے کہ بچوں کو کسی نے مجبور نہیں کیا, باپ مجبور نہیں کر رہا, بڑا بھائی مجبور نہیں کر رہا, دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کی صورت حال جو پورے جلوس میں بنی ہوئی ہے اس میں خود بچے اپنی طرف سے کر رہے ہیں, چاہے ڈر ڈر کے گھبرا گھبرا کے نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کر رہے ہیں مگر مجبور ہو کے نہیں کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے اس کا. پھر اگر خون نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ ان کی اپنی زنجیر سے خون نکل آئے, دوسرے کی زنجیر بھی اگر بچوں کو لگے گی تو وہی والا معاملہ ہو جائے گا. لہذا جی ہاں, باپ خود اگر اپنے بچے کے سر پر خمہ چلا رہا ہے تو باپ گناہگار بھی ہے اور دیت بھی اسی کو دینا پڑے گی, یہ دونوں چیزوں کو کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں یہ سارے کتنے سارے مسائل ہیں جس سے لوگ کتنے ناواقف ہیں. اگرچہ وہ بیچارے خلوص سے کرنے جا رہے ہوں گے, ان کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں, بھائی جو اپنے بچے کے اور شیرخوار بچے کے سر پہ تلوار چلانے جا رہا ہے اس کے خلوص میں کیا شبہ ہو سکتا ہے, اس کے خلوص میں کوئی شبہ نہیں. مگر خالی خلوص سے دین نہیں چلتا, لازمی ہے کہ دین کا علم حاصل کیا جائے. جب تک علم نہ ہو اس وقت تک خلوص بیکار ہو جاتا ہے, اتنا بیکار ہو جاتا ہے کہ انسان گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور دیت دینے بھی اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے, اتنا بیکار ہو جاتا ہے خالی خلوص. اور علم اگر ہوتا ہے تو علم کے ساتھ جو آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا اور غالباً یہ حدیث ہی کا ٹکڑا ہے کہ علم کے ساتھ سو جانا زیادہ بہتر ہے اس جہل کے مقابلے میں, جہل کے ساتھ کہ جو جہل کے ساتھ ساری رات عبادت کرنے والا ہوتا ہے. بیکار ہے ساری رات عبادت کرنا ہے مگر جہالت کے ساتھ ہے بیکار, یہ اپنے علم کے ساتھ سو گیا آرام سے بستر پہ, مگر یہ سو جانا یہ زیادہ بہتر ہے. یہ کتنا کتنی طاقت ہے علم میں، کتنی قوت ہے علم میں کہ وہ کیا سے کیا بنا دیتا ہے انسان کو. آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اب ایک یعنی یہ تو ایک کے بعد ایک سوال نکلیں گے، اور اچھا ہے جیسے سوالات ذہن میں آنا کہ فرض کیجئے کہ وہ دیت دینے کے لیے تیار ہو جائے، اول تو کہاں ہوگا مطلب اگر بعد میں اس کو پکڑا جائے کہ بھئی آپ نے تلوار چلائی تھی، مجھے تو نہیں معلوم تھا آپ کو دیت دینا پڑے گا، تو دور گلے پڑ جائے گا کہ آپ کے کہنے پر میں نے تلوار چلائی تھی. میں تو فرض کریں کہ وہ دیت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مثلا، وہاں پر بھی مسئلہ وہی ہوگا کہ اگر پروردگار نے اسے توفیق دی اور علماء کے کلام کو اس نے سن لیا، علماء کی دروس کو مثلا اس نے سن لیا اور اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر تو مجھے دیت دینا پڑ جائے گی، اور وہ آمادہ ہو گیا دیت دینا، پاسبلٹی تو موجود ہے. اگر وہ دیت دینے کے لیے تیار رہا تو کیا باپ یہ دیت اس شخص کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی تو میں نے تم سے کہا تھا، کوئی حرج نہیں. باپ ایک دو صورتوں میں معاف کر سکتا ہے ورنہ معاف بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ ایک دو صورتیں کون سی ہیں؟ مثلا پہلی صورت تو یہ ہے کہ باپ، فرض کرتے ہیں ہم کہ دیت بن گئے 1,00,000 روپیہ، مثلا 1,00,000 روپیہ دیت بن گئی، اس نے 1,00,000 روپیہ دیت دی، باپ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں رکھو اپنی طرف سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس صورت میں باپ معاف کر سکتا ہے کہ 1,00,000 روپے کے برابر اخراجات باپ اپنے بیٹے پر کر چکا ہو تو 1,00,000 کی مقدار کے برابر اس کو دیت معاف کر سکتا ہے. اگر 6 مہینے کا بچہ ہے مثلا 6 مہینے کے دوران میں اس پر 1,00,000 روپیہ خرچ کر چکا ہے تو وہ اس 1,00,000 کے مقابلے میں وہ 1,00,000 معاف کر سکتا ہے. لیکن بچے پر اخراجات ہوئے ہیں مثلا ماہانہ 5,000 کے حساب سے 6 مہینے کے 30,000 روپے اور وہ ہے 1,00,000 روپے تو پھر وہ معاف نہیں کر سکتا. 30,000 معاف کر سکتا ہے، 70,000 اسے لینا پڑے گا. 70,000 لے کے کیا اپنی جیب میں ڈالے؟ نہیں، اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتا، دینا پڑیں گے اسی بچے کو، یہ بچے کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، یہ بچے کا پیسہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ باپ کیا کہہ سکتا ہے بچے سے کہ بھائی میں نے تم پر 30,000 خرچ کیا تھا، لہٰذا یہ 30,000 میں نے لے لیا اور لے کے اسے معاف کر دیا، باقی 70,000 بچا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں، اس صورت میں وہ معاف کر سکتا. دوسری صورت یہ کہ معاف کرنے میں کوئی بچے کی بڑی مصلحت دیکھ رہا ہو، اگر باپ بچے کے لیے مصلحت دیکھ رہا ہو کہ میں دیت معاف کروں گا اسے تو بچے کو بڑا فائدہ پہنچے گا تو وہ معاف کر سکتا ہے. اب اس کی کوئی مثال بنانی پڑے گی کہ شاید کوئی ایسی مثال بن جائے کہ ہم کہیں کہ اس کو دیت معاف کر رہا ہے تو اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. مثلا ایک مثال بنا لیں کہ اگر یہ دیت اس کو معاف کر دیں تو وہ ایسا چیدار آدمی ہے یا اتنا کروڑ پتی آدمی ہے تو وہ کہے گا کہ چلو بھائی میں اپنی طرف سے بچے کو تحفہ دے دوں، اس نے 1,00,000 معاف کیا وہ 5,00,000 تحفہ دے دے گا، تو ٹھیک ہے بچے کی مصلحت ہو گئی، ایک کے بجائے 5 ملے گا اس کو. اگر بچے کی مصلحت کوئی نہیں ہے تو باپ معاف نہیں کر سکتا، اگر باپ معاف کرے گا تو پھر اپنی جیب سے اسے دینا پڑے گا. چنانچہ سگا باپ ہے مگر اکاؤنٹ سب کے الگ الگ، جیسے نام اعمال سب کے الگ الگ ہوتے ہیں اکاؤنٹ سب کا الگ الگ، چنانچہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کرانے پڑیں گے. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ معاشرے میں کیسے پہنچ سکتی ہیں، یعنی لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ دین کیا باتیں سکھا رہا ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ اویئرنیس کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یہ اویئرنیس آپ ہی لوگوں کے ذریعے پہنچے گی، جتنا آپ لوگوں کے مطالعے میں آتا جا رہا ہے، جتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے علاقے میں، اپنے خاندان والوں میں ان چیزوں کا جتنا تذکرہ کریں گے اسلام کی تعلیمات اتنی آگے بڑھتی چلی جائے گی. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے.
جی صحیح،
جو آپ بات بیان کر رہے ہیں وہ فقط مجالس کے اسپیکر کی یا جلوس کے اسپیکر کی بات نہیں ہے، وہ اذان کے اسپیکر کا بھی مسئلہ ہے. وہ کچھ لوگوں کے، کیونکہ باقی مسلمانوں کے یہاں 5 ٹائم یہ آواز ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں 3 ٹائم. اگر اس طرح سے کیفیت ہے کہ جہاں پر مجالس میں یا جلوس میں ضرورت سے زیادہ، ہمارے یہاں چند علاقوں میں ہوتا ہوگا، ورنہ تمام طور پر باقی مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے کہ 3.5 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور اسپیکر 3.5 کلومیٹر تک لگے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر ان کے یہاں زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کی مجلس میں بھائی 4 آدمی بیٹھے ہیں، مجمع ہے نہیں بالکل، آپ اسپیکر اور لائٹیں بہت دور دور تک سارے روک کے رکھے ہیں. لہذا ایسی صورت میں اس کی قطعاً اجازت نہیں. اگر یہ ہمارے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ابھی، یا مجلس ختم ہوئے ابھی بہت ٹائم ہو گیا، مگر اس کے باوجود بہت دور دور تک اسپیکر لگا کے نوحے چلا رہے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اذیت پہنچ رہی ہے، اس کی ہمارے یہاں بھی اجازت نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ باقاعدہ ہماری تقاریر میں آ بھی چکی ہیں اور لوگوں نے اس کو کہا بھی ہے، اپریشیٹ بھی کیا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر فرض کیجیے کہ مجمع اس حوالے سے کہ جہاں تک مجمع تک آواز پہنچانے کے لیے اسپیکر اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر کے لیے یہ 10 و 30 سے مجلس کا پروگرام چل رہا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں. اتنا عام طور پر دوسروں کے پروگرام بھی چل رہے ہوتے ہیں، اتنی تکلیفوں بھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری بھی اتنی تکلیف برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہو. البتہ جو نوحوں کا سلسلہ کئی کئی گھنٹے 12-12 گھنٹے تک مثلا نوحے چلا رہے ہوتے ہیں اسپیکر پر، وہ مناسب نہیں ہے، اس کو پڑوسیوں کا اور دوسرے لوگوں کا خیال کر کے ان ساری چیزوں کو انجام دینا چاہیے. تو اگر اس طرح سے حلیم بنا رہے ہیں اور کچھ بنا رہے ہیں اور آگ چلی گئی، تو ایسی صورت میں بھی ذمہ داری ہوگی، بشرطے کہ ہوا نہ چل رہی ہو، ہم نے پوری احتیاط کی ہو وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایسی صورت میں ایک دوسرا مسئلہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے، لو اشعل نارا فی ملکہ من شان السرایا الی ملک غیرہ فسرت الیہ ضمنہ. اگر کسی نے آگ جلائی اپنی ملکیت میں، فی ملکہ یعنی اپنی ملکیت میں اس نے آگ جلائی ہے، اپنے گھر میں مثلا وہ دیکھ پکا رہا ہے، اپنے گھر میں مثلا وہ کوئی کام کر رہا ہے، مگر یہ آگ اس طرح کی ہے کہ جو دوسرے کے یہاں جا سکتی ہے، اس کی چنگاریاں دوسرے میں جا سکتی ہیں، اور صورتحال ایسی ہوئی کہ وہ چلی بھی گئی، اس طرح کی آگ تھی کہ جو آگے پھیل سکتی تھی پھر وہ پھیل بھی گئی. اگر پڑھ کے آگ نہیں پھیلی تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر آگ پھیل گئی تو ایسی صورت میں یہ ضامن ہوگا. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهَا السِّرَايَا، اور اگر وہ آگ ایسی ہو کہ وہ دوسروں کے یہاں نہیں جائے گی، دوسروں کے یہاں آگ نہیں پھیلے گی، اتنی چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، اس انداز کی ہے کہ جس میں پوری حفاظت برتی گئی ہے، زیادہ وہ دوسروں کے یہاں نہیں جائے گی. فَاتَّفَقَتِ السِّرَايَا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں چلی گئی، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، اچانک ایک دم بہت زیادہ زور سے ہوا چل گئی، یا اچانک مثلا کوئی بلی یا اس طرح کا جانور مثلا اسے چھلانگ لگا اس نے اور وہ آگ وہاں چلی گئی، مثلا اچانک یا اثر یا بختتن، اچانک مثلا ہوا کا زوردار قسم کا جھونکا آیا اور آگ چلی گئی. اور نہ مثال ایک جیسے ہم نے مثال بنایا کہ بلی یا کوئی جانور ایسا یا کوئی آدمی بچہ ایک دم بھاگتا وہاں سے ایسا نکلا کہ جو اس کے وجہ سے پیر لگا اور آگ بہت دور تک چلی گئی، تو لم یزمن ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، اس نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کی تھی، اور اچانک کوئی صورت حال ہو جائے تو یہ ضامن نہیں ہوتا ہے. اب آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، پانی چھوڑنے والا مسئلہ، کھیت میں پانی چھوڑا. اچھا کھیت میں پانی چھوڑا، ہر آدمی کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا پانی لے لے، تھوڑا زیادہ لے لے کوئی حرج، مگر تو بہت زیادہ پانی ہے وہ نقصان بھی پہنچا دیتا ہے. لہذا پانی اگر حاصل کیا ہے، اپنے کھیت میں پانی چھوڑا ہے، پھر اپنے کھیت کے ساتھ ہی دوسروں کا کھیت لگا ہوا ہے، لہذا اگر غلط طریقے سے پانی چھوڑ دیا وہ دوسرے کے کھیت میں چلا جائے گا اور دوسرے کے کھیت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر اسے نقصان پہنچتا ہے تو پھر یہ پانی چھوڑنے والا جس نے اپنے کھیت میں پانی چھوڑا ہے، پھر وہ ذمہ دار بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ جی
آپ نے
اذان کو پسند نہیں کر رہے ہوتے
جی جی
ہاں سر میری ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی جزیات میں جانا پڑتا ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ اگر شیعوں کی اذان سنی پسند نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو جائے تو ایک بالکل الگ پہلو ہو جائے گا. یہ کوئی ان کو جسمانی یا ذہنی اذیت نہیں ہو رہی, یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہو گیا. تو وہ تو بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے, فقط اذان کا مسئلہ نہیں. آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں تکلیف ان کو ہو جاتی, ہاتھ آپ اپنے سینے پہ مارتے ہیں سینہ ان کا درد ہونے لگ جاتا. تو یہ تو بہت ساری چیزوں میں ہو جائے گا, تو یہ ساری چیزیں بند نہیں ہو جائیں گی. ان وجوہات سے ہم اپنے عقیدہ محبت کو اور عقیدہ ولایت کو ختم نہیں کر سکتے, یہ تو اپنی جگہ باقی رہے گا, چنانچہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا تو اب یہ جو پانی کی بات بیان ہو رہی تھی, آئیے ذرا پہلے پڑھ لیتے ہیں. اذا ارسل الماء فی ملکہ فتعدى الى ملکہ غیرہ, جب اس نے اپنی زمین میں پانی چھوڑا مگر ہوا یہ کہ یہ پانی دوسرے کی زمین میں چلا گیا, فاضر بہ, نتیجہ نکلا کہ اس نے دوسرے کی زمین کو نقصان پہنچا دیا. تو ایسی صورت میں دو پہلو ہیں, کیا اس نے پانی چھوڑتے وقت احتیاط برتی تھی یا احتیاط نہیں برتی تھی, جو آنکھ کا مسئلہ تھا. اگر پانی چھوڑتے وقت احتیاط برتی تھی کہ اگر پانی اضافی بھی ہو جاتا ہے تو دوسرے کی زمین کو نقصان نہ پہنچائے, دوسرے کی زمین میں پانی نہ جائے, یہ پوری احتیاط برتنے کے باوجود اگر پانی چلا گیا, جیسے آگ میں پوری احتیاط برتنے کے باوجود آگ چلی گئی وہاں پر چنگاری چلی گئی تو زمین نہیں تھا, یا پانی میں بھی پوری احتیاط برتنے کے باوجود وہ پانی دوسرے کی زمین میں چلا گیا تو یہ ذمہ دار نہیں ہوگا. لیکن اس نے صحیح طرح سے احتیاط نہیں برتی تھی, لاپرواہی برت کے کام کر رہا تھا اور دوسرے کی زمین میں پانی نے نقصان پہنچا دیا تو پھر یہ ضامن ہوگا. سوال بہت اچھا آپ کا, کہ پہلے آ چکا تھا کہ اگر زنجیر کی مثال میں کہ وہ احتیاط سے خود زنجیر مار رہا تھا, پھر بھی اگر کسی کو زنجیر لگ جائے تو ضامن ہوتا ہے, دیا دینا پڑتی ہے. یا ایکسیڈنٹ کی مثال آئی تھی, ذمہ دار ہوتا ہے. یہاں اگر احتیاط برتی ہے اور پھر پانی چلا گیا یا آگ چلی گئی تو ذمہ دار نہیں ہے. وجہ کیا, فرق کیا ہے؟ یعنی فرق ہے اس سے کہ آگ اور پانی اور اس طرح کی دوسری چیزیں جتنی ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی, اس میں دوسرے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے آگ میں ایک اہم عامل ہوا ہے, اچانک اگر تیز ہوا چل جائے تو اس کے اختیار میں نہیں ہے, چنانچہ اگر اختیار میں نہیں ہے تو ذمہ دار بھی نہیں. پانی کی صورت بھی ایسی ہے کہ اچانک فرض کیجیے کہ زمین کچھ طرح سے پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر سے پانی بہنے لگ جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. جو اس طرح کی کیفیت ہو کہ جو ایک دم اچانک ہو جانے والی ہو اور جو اس کے اختیار میں نہ ہو تو پھر ضامن نہیں ہو. جو زنجیر یہ چلا رہا ہے یہ تو پورا اس کے اپنے اختیار میں, اس میں ایسا نہیں کہ ہاتھ مثلا دوسرے ہاتھ سے کہے یا ہاتھ مثلا دماغ سے کہے کہ میں ایک منٹ تمہاری بات نہیں مانتا, میں ابھی زنجیر چلا رہا ہوں کمپلیٹ. اس میں این ممکن ہے کہ وہ صورت حل بن جائے, اس میں تو یا آج کی آخری گفتگو پر اذر رب ہی, اگر دوسرے کی زمین کو نقصان پہنچا دیتا ہے یہ پانی تو یہ ضامن ہوگا. اذاکان فی مارج تعدی الی, اگر یہ پانی اس طرح سے اس نے چھوڑا تھا کہ وہ دوسرے کی زمین تک جا سکتا تھا اور جا کے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا, اتنی احتیاط نہیں برتی تھی پوری, لہٰذا دوسرے کی زمین کو نقصان پہنچا سکتا تھا تو یہ ضامن ہوگا. وہ اللہ, اور اگر اس نے پوری احتیاط برتی تھی, اپنی طرف سے ساری کاروائی مکمل کر لی تھی کہ دوسرے کی زمین میں پانی نہ جائے بالکل, اس کے باوجود اچانک پانی چلا گیا, تو لم یضمن ہو, ایسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل طاہرین. بابا زبان صلوات پڑھیں.